بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران۔ پروگرام آج کے ایران کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران آج راہل گاندھی کی سیکیورٹی میں اس وقت چوک دیکھنے کو ملی جب ایک شخص سیکیورٹی حصار عبور کر کے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال اور مغربی ایشیا کے مسائل پر گفتگو ان کے دورہ ترکیہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو فضول کی کشمکش اور مخاصمت سے باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بقول ان کے ہندوستان اپنا رویہ تبدیل کرے تو ہمیں مذاکرات کے لیے تیار پائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ساتھ مل کر بیٹھیں اور مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ انہوں نے ہندوستانی وزیراعظم سے کہا کہ ہم کشمیر سمیت تمام حل طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت ہندوستان اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب متحدہ عرب امارات کے سربراہ عنقریب ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امن و خوشحالی کے ساتھ رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں جن کا نتیجہ غربت و افلاس کی صورت میں نکلا ہے، اس لیے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں ہندوستانی وزیراعظم کو پیغام دیتا ہوں کہ مل کر بیٹھیں، مسائل کے حل کے لیے بات چیت کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے لیڈر عبد الرحمن مکی کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک فیصلے میں قلعدم تنظیم لشکر طیبہ کے دوسرے بڑے لیڈر عبد الرحمن مکی کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ عبد الرحمن مکی پر قلعدم لشکر طیبہ کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے، سازش کرنے اور طرح طرح کے حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت پابندی عائد کی ہے۔ قلعدم لشکر طیبہ پر پہلے ہی حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی عائد کی جا چکی ہے اور اس کے متعدد رہنماؤں کو بارہا پاکستان میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ عبد الرحمن مکی ہندوستان میں مختلف حملوں میں ملوث رہا ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران آج راہل گاندھی کی سیکیورٹی میں اس وقت چوک دیکھنے کو ملی جب ایک شخص سیکیورٹی حصار عبور کر کے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے ہوشیارپور میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی کی سیکیورٹی چوک کی خبریں سامنے آئی ہیں جب ایک شخص دوڑتے ہوئے راہل گاندھی کے قریب پہنچ کر انہیں گلے لگا لیتا ہے۔ اس واقعے کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص تیزی سے راہل گاندھی کی طرف دوڑتا ہے، اس کے بعد سیکیورٹی اہلکار اس کو ان سے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پوری صورتحال میں راہل گاندھی نے اپنی یاترا جاری رکھی۔ اس سے پہلے کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی سیکیورٹی بڑھانے کی مانگ بھی کی تھی، لیکن مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ راہل نے اب تک بارہا اپنی سیکیورٹی کے پروٹوکول کو خود توڑا ہے۔ اس درمیان سیکیورٹی ایجنسیوں نے راہل گاندھی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں پیدل یاترا کرنے سے گریز کریں۔ اس طرح میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے عوام بی جے پی کی نفرت پھیلانے والی پالیسی کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے اداروں پر بی جے پی اور آر ایس ایس نے قبضہ کر رکھا ہے، حتیٰ میڈیا بھی انہی کے دباؤ میں کام کرتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایک کارروائی میں دو مسلح عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے مین چوک میں کوٹ روڈ پر منگل کی صبح ایک کارروائی میں دو عدم شناخت جنگجو مارے گئے ہیں۔ کشمیر زون کے پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے بڈگام کے کورٹ کمپلیکس کے قریب ایک مشتبہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد گاڑی میں سوار مشتبہ عسکریت پسندوں نے فوج اور پولیس کی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں دو عسکریت پسند مارے گئے اور اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال اور مغربی ایشیا کے مسائل پر گفتگو ان کے دورہ ترکیہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ترکیہ کے حکام سے ملاقات اور مذاکرات کے لیے سرکاری دورے پر انقرہ روانہ ہو گئے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ایک وفد کے ہمراہ آج صبح سرکاری دورے پر ترکیہ روانہ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان ترکیہ میں مختلف سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، علاقائی، بین الاقوامی اور دوسرے دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دورے میں علاقے اور جنوبی قفقاز کے اہم ترین مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ ترکیہ میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیے جانے کے علاوہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ ترکیہ سے متعلق اس ملک کے صدر رجب طیب اردوغان کے دعوت نامے کی بنیاد پر منصوبہ بندی بھی کی جائے گی۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن میں غیر قانونی صہیونی بستی میں جوابی فائرنگ کی ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے مشرق میں واقع میرا و صہیونی بستی میں فلسطینی مجاہدین فائرنگ کر کے اس علاقے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صہیونی ذرائع نے کہا ہے کہ جنین کے قریب شاکد صہیونی بستی میراؤ کا علاقہ اور ریحان چیک پوسٹ کو فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونی بستی اور چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ سما نیوز ایجنسی نے بھی جنین کے شمال میں الجملہ چیک پوسٹ کے تباہ ہونے کی تصاویر نشر کی ہیں۔ فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں غاصب صہیونیوں پر فلسطینیوں کے حملوں میں مغربی کنارے اور دریائے اردن کے علاقوں میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ صہیونی فوجی اور سیاسی ذرائع ان حملوں کا مقابلہ کرنے سے اپنی ناتوانی کا اظہار کر چکے ہیں اور ان حملوں میں مزید شدت اور پھیلاؤ کے خطرے کی وارننگ دے چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے صرف غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں صہیونیوں کو فلسطینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مغربی کنارے اور مشرقی فلسطینی علاقوں کے مختلف علاقے فلسطینی جوانوں کے لیے صہیونیوں کے شکار کا اہم علاقہ بن گئے ہیں۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس نے غزہ میں کہا ہے کہ جب تک غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط کرنے سے گریز کرتی رہے گی، اس وقت تک صہیونی فوجیوں کو قیدی بنائے جانے کا عمل تیز کیا جاتا رہے گا۔ واضح ہے کہ القسام بریگیڈ نے 2014 سے صہیونی حکومت کے 4 فوجیوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ تحریک حماس نے ان فوجی قیدیوں میں سے ایک قیدی کی ویڈیو بھی نشر کی ہے، جس میں یہ فوجی قیدی صہیونی حکومت کی جانب سے اپنے سلسلے میں کوئی مؤثر قدم نہ اٹھائے جانے پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہے کہ اسرائیل کی کابینہ ہم جیسے قیدیوں کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے اور ہم کب تک ایسی زندگی جیتے رہیں گے۔ تحریک حماس کے میڈیا سیل کے انچارج علی العمودی نے غزہ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی کی تصاویر القسام بریگیڈ کی فوجی حکمت اور درایت اور اقتدار کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کو یقیناً آزاد کرا لیا جائے گا۔ تل ابیب کے مضافات میں واقع ایک فیکٹری نظر آتش ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے دارالحکومت کے قریب واقع رنگ بنانے کی ایک فیکٹری اور اس کے گودام میں آگ لگنے سے وسیع نقصان پہنچا اور زہریلے مادے اور خطرناک گیس پھیلنے سے پورے علاقے میں تہلکہ مچ گیا۔ 7 فائر اسٹیشنوں کو جائے حادثہ پر بلا لیا گیا اور اطراف کی عمارتوں کو بھی خالی کرا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن فیکٹری کو بھاری نقصان پہنچا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماہرین کی ٹیمیں اس مشکوک آتش زدگی کے سلسلے میں تحقیقات انجام دے رہی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران مقبوضہ سرزمینوں میں متعدد صنعتی اور توانائی کے مراکز نظر آتش ہو چکے ہیں۔ بن گورین ایئرپورٹ اور تل ابیب یونیورسٹی میں بھی آتش زدگی کا واقعہ منظر عام پر آیا تھا، لیکن صہیونی حکام نے اس واقعے کی اصل وجہ کے بارے میں جاری ہونے والی ہر خبر پر سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے یمن میں تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ملک میں طویل مدت امن و جنگ بندی کی کوشش کریں۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ یمن کے بعض صوبوں من جملہ معارب، تائز، حدیدہ اور لاہج اور اسی طرح سعودی عرب سے ملنے والی سرحدوں میں بدستور جنگ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگی سرگرمیاں منفی بیانات اور سیاسی و اقتصادی اقدامات کے ہمراہ ایسی حالت میں شدت کے ساتھ جاری ہیں کہ ایک آسان سے اندازے سے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں تشدد کی آگ اس طرح سے دوبارہ بھڑک سکتی ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی مشترکہ میکانزم کے بغیر اور سنجیدگی کے فقدان کے ساتھ جاری صورتحال میں جنگی کشیدگی بڑھنے اور مکمل جنگ چھڑنے کا خطرہ بڑھتا رہے گا۔ اس لیے تمام فریقوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسان دوستانہ حقوق کا پاسو لحاظ رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایک طویل عرصے سے کشیدگی کا شکار رہے ہیں، لیکن اس درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جانب سے کبھی کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کے جھونکے بھی محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جھونکے کچھ ہی دیر کے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ تلخی اور سختی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں حکم فرما ہو جاتی ہے۔ جب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا 2018 میں، تو انہوں نے ہندوستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور تعلقات کی برقراری کے لیے تجاویز پیش کی، لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے تعلقات دوبارہ کشیدگی اور حتیٰ کہ جنگ کے دہانے پر بھی پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ آیا یہ تمام صورتحال فطری ہے یا غیر فطری؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان ہندوستان تعلقات کی ایک تاریخ ہے، اور ظاہر ہے ایک ملک تھا، ایک ملک سے تین ملک بنے، پہلے دو اور پھر تین۔ ایک نیچرل چیز یہ بنتی ہے کہ جب کوئی ایک حصہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے تو جدا ہونے والے حصے کو اپنے پہلے والے جو جس کا وہ حصہ ہوتا ہے اس سے گلے شکوے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو جس سے وہ چیز جدا ہوتی ہے اس کی اپنی توقعات ہوتی ہیں، اور اس توقعات کو جب وہ دیکھتا ہے کہ پوری نہیں اتری تو اس پہ بھی ایک غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک نیچرل اگر آپ بات کریں۔ لیکن جب آپ سیاسی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر روٹ کازز کچھ اور بنتی ہیں۔ ان روٹ کازز میں دو ملکوں کو جب ایک باقاعدہ ایک سرحد اور ایک جغرافیے کے طور پہ قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں دیکھیں تو اس خطے کا جو پس منظر ہے وہ برطانوی سامراج سے جا کے جڑتا ہے۔ برطانوی سامراج نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا، تسلط حاصل کیا، اور اس علاقے میں کس انداز سے اس نے استحصال کیا، اور جب وہ مجبور ہوا کہ اس علاقے کو چھوڑ دے، کہ علاقے کے عوام جماعتیں اس شعوری سطح پہ پہنچ گئیں کہ اب ہمیں سامراج سے جان چھڑانی چاہیے، تو اس کے بعد سامراج نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہم چھوڑ جائیں لیکن اپنے آثار باقی رکھیں،
جی،
یا دوسرے لفظوں میں ہم خود براہ راست حکمران نہ ہوں بلکہ ہمارے بنائے ہوئے لوگ ہی یہاں پہ حکومت کریں۔
جی،
اب اس کے لیے انہوں نے پھر مختلف سازشیں رچی، مثلا ایک تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ جس کی بنیاد پہ ہمیشہ یہ کشیدگی برقرار رہے، اگر حالات پرامن ہو جائیں گے، دوستی ہو جائے گی، تو باہر کی قوتوں کو اس انداز سے مداخلت کا موقع نہیں ملے گا، اور اس انداز سے وہ اپنے اثر و رسوخ کو نہیں بڑھا سکیں گے۔ لہذا پہلے مرحلے میں جو خود تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں ایسے مسائل انہوں نے رکھ دیے کہ جو آج تک اختلافات کی بنیادی وجہ ہیں۔ یعنی سادہ سی بات تھی کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے انہیں پاکستان میں شامل کرنا چاہیے تھا، باقی دوسرے جو ہے، لیکن وہ ظاہر ہے انگلستان نے جیسے میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ سازش کے تحت بعض مسلمان، بالخصوص کشمیر کا علاقہ، پھر بنگال کا علاقہ، کچھ ایسے علاقے کہ جو مسلم اکثریت علاقے تھے لیکن اس کو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو متنازع بنا دیا۔ تو ایک لڑائی جھگڑے کے لیے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ اس راکھ کے نیچے محفوظ کر دی کہ جب چاہیں اس راکھ کے نیچے سے اس چنگاری کو بھڑکائیں اور پھر اس کو آگ لگا دیں۔ لہذا روٹ کازز کے عنوان سے اگر دیکھیں تو اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو بڑی آسانیاں تھیں، لیکن یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو سے فائدہ اٹھانے والے بھی مختلف فیکٹرز بعد میں انوالو ہو گئے۔ مثلا پاکستان کے اندر ایک حلقہ جو ہے وہ جو اسلامی نظریے کا حامل ہے اور وہ ایک غلبہ اسلام کی تحریک کا یعنی وہ باقاعدہ ایک ذہنی طور پہ اس کا وہ قائل ہے کہ پوری دنیا پہ ہر جگہ پہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے, اور اسی تناظر میں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ ہم نے یعنی مسلمانوں نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق بنتا ہے اور مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس پورے ہندوستان پہ جو ہے رول کریں, لہذا وہ مختلف انداز سے اپنے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری طرف ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ انتہا پسند قوتیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیکل عناصر ہیں کہ جو جب تک اینٹی مسلم اپنی شناخت کو زیادہ واضح نہ کریں وہ حکومت میں نہیں آ سکتے, جس کی ایک مثال بی جے پی کی دی جاتی ہے یا آر ایس ایس اس کے پیچھے جو بڑی قوت ہے کہ وہ جب تک اس چیز کو نہ ابھاریں تو کانگریس کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے, لہٰذا ان کی پھیلائی ہوئی نفرت ادھر سے پاکستان کے اندر مختلف طرح کے جہادی عناصر, غلبہ اسلام کے قائل ہونے کے عناصر, پورے ہندوستان پہ حکومت کرنے کے ماضی کے تناظر میں باتیں کرنے والے, تو یہ ایک نظریاتی موضوع بھی ہے, یعنی اس کو آپ صرف جغرافیائی نہیں اس کے پیچھے یہ وجوہات بھی ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آج بھی ہم نے خبروں میں بھی سنا کہ ایک سنجیدہ مثلا مذاکرات کا جو ہے وہ کی دعوت دی ہے ایک عرب نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے, اس بیان کو آپ ایسے وقت میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس وقت جو ہندوستان کے اندر جس انداز سے بی جے پی اپنے اس ہندوتوا ایجنڈے سے آگے بڑھ رہی ہے اس سے یقیناً خطرات تو بڑھ رہے ہیں خطے جی. کے اندر, اور اس کو کم رنگ کرنے کے لیے یا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے ایشوز اٹھائے جائیں کہ جس سے یہ ہو کہ جو دوسرے پارٹیاں ہیں کہ جو بی جے پی کے علاوہ ہیں ان کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے وہاں پہ بنیادی طور پہ شہباز شریف نے اینٹی جو بی جے پی قوتیں ان کو ایک تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ سامنے آئیں اور عوام کے اندر آپ کی مقبولیت بڑھے تو ہم آپ کا یعنی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, یعنی ہماری طرف سے بھی مثبت جو ہے وہ پیغام آپ کو جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی گہرائی یا سنجیدگی ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے عنوان سے تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ واجپائی کو انہوں نے باقاعدہ دعوت دی, لیکن پھر وہی دعوت باعث بن رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان اس وقت کے جو وزیر اعظم سے اختلافات پیدا ہوئے, بعد میں پھر باقاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئے پورے مسائل, کارگل کی جنگ جو پورے اس کے پیچھے یہ ساری یہی داستانیں ہیں کہ چونکہ بعض قوتیں ایسی ہیں کہ وہ جب تک جنگ نہ ہو تو ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے, وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو, ان کی بقا اور ان کی ارتقاء دونوں کشیدگی سے وابستہ ہے, کشیدگی ختم ہو جائے گی تو ان کی بقا اور ارتقاء دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی, لہذا وہ طاقتیں بھی ہیں جو کبھی ان دونوں ملکوں کو قریب نہیں ہونے دیتی, اور باقی برطانیہ کا جو ایک بچھایا ہوا جال ہے وہ تو کسی وقت بھی اس کو وہ استعمال کر.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہرحال اگر تعلقات برقرار ہوں تو دونوں ملکوں کے عوام یقیناً خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوں گے, اور مل بیٹھ کر اگر ان مسائل کو حل کیا جائے تو دونوں ملکوں کے عوام کے فائدے میں ہے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں۔
جی سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 دی 24 جمادی الثانی اور 17 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الثانی 616 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر و ادیب یحییٰ بن قاسم ثعلبی ادب کے علاوہ فقہ، لسانیات اور تفسیر قرآن میں بھی اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ برسوں تک بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے، جو عربوں میں زیادہ تر ایک ادیب و شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صرف ایک دیوان چھوڑا ہے۔ سترہ جنوری 1860 کو معروف روسی قلمکار اینٹون چیخوف ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور نوجوانی کا دور تنگ دستی اور مشکلات میں بسر ہوا۔ اس کے باوجود چیخوف نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ماسکو یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ چیخوف کو نوجوانی سے ہی لکھنے کا شوق تھا، اور اس دور کے اخبارات و جرائد میں ان کے مقالات و مضامین شائع ہوتے تھے۔ انہیں مختصر افسانے لکھنے میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ چیخوف شعراء آفاق مصنف اور افسانہ نگار تھے. ان کا انتقال 1902 عیسوی میں جرمنی میں ہوا. ستائیس دے 1334 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی اور ان کے تین ساتھیوں کو مقدمے کی ایک نمائشی کارروائی میں سزائے موت سنائی گئی اور شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا. نواب صفوی فدایان اسلام کے رہنما تھے. وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے. وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس تشریف لے آئے. انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے تین ساتھیوں تہماسبی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا. سامعین، آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. 24 جماعت الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوزہ علمی قم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی نے وفات پائی. وہ سن 1316 ہجری قمری میں گل پائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور وہاں حوزہ علمیہ قائم کرنے کے بعد قم چلے گئے. نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول فقہ کی تدریس کی. سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا. آپ نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں اور کئی اہم علمی مراکز قائم کیے. آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا. سترہ جنوری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے عراق اور کویت میں عراقی افواج کے ٹھکانوں پر بمباری کی تاکہ کویت سے عراق کا قبضہ ختم کیا جا سکے. عراق نے 2 اگست 1990 عیسوی کو کویت پر قبضہ کر لیا تھا. امریکہ نے ذرائع ابلاغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عالمی رائے عامہ کو کثیر القومی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کا قائل کیا. بالآخر اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مغرب کے جدید ترین طیاروں نے عراق پر حملے کا آغاز کر دیا. اگرچہ امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے کویت کو عراق کی افواج کے قبضے سے آزاد کرا لیا، مگر اس سے امریکہ کو علاقے میں مستقل طور پر رہنے کا بہانہ مل گیا اور اس امر نے علاقے کے تمام ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا. اور 17 جنوری 2009 کو غاصب اسرائیلی فوج غزہ پٹی پر مسلسل 22 دن تک حملے جاری رکھنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی استقامت کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی اس وحشیانہ جارحیت میں 1400 سے زیادہ فلسطینی شہید اور تقریباً 5500 زخمی ہوئے۔ نیز مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جس کا تخمینہ کم سے کم $2 ارب لگایا گیا تھا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے سبب اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں تحقیقات کرانی پڑی، اور اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں صہیونی حکومت کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کونسل نے بھی اس رپورٹ کی تائید کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 2007 کے وسط سے غزہ پٹی کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات میں حائل رکاوٹوں کا ذکر کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، تاریخ کے مختلف ادوار میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے نتیجے میں علاقائی اور عالمی سطح پر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی برقراری میں بہت سی رکاوٹیں حائل رہی ہیں۔ ان میں سے بعض رکاوٹوں کا تعلق ایسے مسائل سے ہے جن کی جڑیں ان دونوں ملکوں کے حکام کے فیصلوں سے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران میں بادشاہت کی جگہ اسلامی جمہوریہ نے لے لی۔ سعودی عرب کی بادشاہت کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ اس ملک کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ انہیں چونکہ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسلامی انقلاب کی لہریں سعودی عرب کے اندر پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں انہیں سعودی عرب کے اہل تشیع کی جانب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے ایران میں اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کا خیر مقدم نہیں کیا، اور وہابیت کی ترویج پر زور دیتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات کو اپنی ترجیحات میں قرار نہیں دیا۔ ایرانی پروفیسر ڈاکٹر محمود سریع القلم کا خیال ہے کہ علاقائی سیکورٹی کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان کسی طرح کی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات کے نتیجے میں خلیج فارس کے تمام عرب ممالک کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ عراق سمیت خلیج فارس کے تمام عرب ممالک اور ایران کو مل کر ایک یونین قائم کرنی چاہیے۔ سعودی عرب اور خطے کے بعض دوسرے عرب ممالک کی جانب سے ایران کی اس تجویز کی مخالفت کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک ایران کے دفاعی پروگرام کے سلسلے میں بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ سعودی عرب 1990 سے اعلانیہ طور پر خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کا خواہاں رہا ہے۔ اس کا مقصد کویت سے عراقی فوجوں کو نکالنے کے علاوہ اپنے آئل فیلڈز کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے برخلاف ایران ہمیشہ سے خطے میں اغیار کی موجودگی کا مخالف رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ علاقائی ممالک کو خود اس خطے کی سیکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن سعودی عرب ہمیشہ سے امریکہ پر انحصار کرتا رہا ہے۔ یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے بعد اس کی وابستگی میں مزید شدت پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی زیادہ دیر تک موجودگی کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے سیاسی مواقف کی وجہ سے بھی ایران کے باہمی تعلقات میں حائل رکاوٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کے مخالفین کی حمایت کرتا ہے۔ بنابراین سعودی عرب عوامی تنظیم حزب اللہ، حماس اور انصار اللہ کی حمایت کرنے کی وجہ سے ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتا ہے۔ ایران کے نزدیک سعودی عرب کی جانب سے داعش جیسے تکفیری گروہوں اور منافقین کے گروہوں سے وابستہ دہشت گردوں کی حمایت ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کا اہم سبب ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے پیش نظر تکفیریوں کو تقویت پہنچانے پر مبنی سعودی عرب کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک مقصد غیر مسلم ممالک میں اسلاموفوبیا کو ہوا دینا ہے، اور دوسرا مقصد دہشت گردوں کے مقابلے کے نام پر اسلامی استقامت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ریاض کی جانب سے تکفیری اور انتہا پسند سلفی گروہوں کی حمایت پر مبنی پالیسی کے تہران ریاض تعلقات پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں سیاسی امور کے ایرانی ماہر افشین متقی کا کہنا ہے، سعودی عرب میں وہابیت کی اعلانیہ حمایت کی وجہ سے سعودی عرب کی مداخلتوں کا سلسلہ ایران کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ سعودی عرب انتہا پسند گروہ جند اللہ کی حمایت کرتا ہے، اور یہ گروہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ایران میں داخل ہو کر دہشت گردانہ اقدامات انجام دیتا ہے۔ سامن، پروگرام آج کا ایران آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سعودی عرب نے چونکہ اہل تشیع اقلیت کو کچلنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے، اس لیے وہ شیعہ آبادی والے علاقے القطیف کے سلسلے میں بہت حساس ہے۔ سعودی حکام کے نزدیک اسلامی جمہوریہ ایران سعودی عرب کے شیعہ آبادی والے مشرقی علاقے میں شیعہ تحریکوں کی حمایت کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان علاقوں میں ہونے والے مختلف طرح کے واقعات کو ایران سے منسوب کر دیتا ہے۔ جب سن 2011 میں عرب دنیا میں مظاہرے شروع ہوئے تو سعودی عرب نے اس طرح کے زیادہ الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ان الزامات کے بعد 2 جنوری 2016 میں آیت اللہ نمر باقر نمر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 12 مارچ 2022 کو ایک ہی دن میں 40 شیعوں کو شہید کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب ایران پر مداخلت کا الزام لگا کر اہل تشیع کو کچلنے پر مبنی اپنی پالیسی کو جائز ظاہر کرنے کے در پہ ہے۔ اقتصادی میدان میں بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی راہ میں مشکلات حائل ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی سیاسی کشیدگی کا دائرہ اقتصادی شعبے اور تیل تک پھیل چکا ہے۔ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے اہداف کے حصول کے لیے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو دوسرا تیل کی قیمت میں کمی لا کر اس کی شارٹیج ختم کر دیتا ہے۔ تیل سے متعلق یہ پالیسی بھی دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں کشیدگی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان تیل پر اپنے ملک کا انحصار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں کامیابی ہوتی ہے اور اس کے بجائے وہ سیاحت کو فروغ دیتے ہیں تو اس کے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے ترقیاتی پروگرام 2030 میں تیل پر انحصار میں کمی اور سیاحت کے فروغ پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کی راہ میں حائل جن رکاوٹوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ بعض نظریاتی اور مذہبی رکاوٹیں بھی ہیں جن کے بنا پر یہ ممالک باہمی تعلقات کی جانب مائل نہیں ہیں۔ ایران اور سعودی عرب خطے کے دو بڑے ممالک ہیں، اسلام کے بارے میں دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ چیز ان کے تعلقات میں کشیدگی کا سبب بنی ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد نظریاتی اختلافات کی وجہ سے دونوں ملکوں کی جیو پولیٹیکل کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فوجی اور مالی طاقت پر منحصر دونوں ملکوں کی جیو پولیٹیکل کشمکش دوسرے میدانوں تک پھیل چکی ہے۔ سیاست اور سیکورٹی کے میدان میں بھی دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی برقراری میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف مواقع پر ان کے درمیان مذاکرات ہونے کے باوجود ابھی تک ان میں گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یمن میں کشمکش، عراق میں مقابلہ، شام میں لڑائی اور لبنان کے بارے میں مختلف مواقف، علاقائی سطح پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں شدت کا سبب بنے ہیں۔ انہی اختلافات کی بنا پر دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ کی پالیسیاں بھی مختلف ہیں۔ مثلا ایران شامی حکومت کی حمایت کرتا ہے جبکہ منصور ہادی کی حمایت نہیں کرتا ہے، یا مثلا لبنان میں ایران حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے اور 8 مارچ اتحاد، 14 مارچ گروپ کا مخالف ہے۔ سعودی عرب نے سن 2022 میں دہشت گرد ٹی وی چینل ایران نیشنل کی مالی مدد کی، اس چینل نے ایران میں بدامنی پھیلائی اور عملی طور پر تہران کے خلاف صحافتی دہشت گردی کا ارتکاب کیا، اور یہی چیز ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا سبب بنی۔ ایران اسلامی دنیا کے اتحاد، عدل، فلسطین کی حمایت پر زور دیتا ہے اور مغربی ایشیا کے علاقے میں اغیار کی موجودگی کی مخالفت پر تاکید کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب کو اپنی بادشاہت کی بقا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقاصد کی تکمیل میں نظر آتی ہے۔ سامن، انہیں رائس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں حسب معمول ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پہلے پاکستان کے اخبار۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں: کراچی بلدیاتی نتائج واضح اکثریت نہ مل سکی، پی 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 پہلے، جے آئی دوسرے، پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر، دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی کا یو ٹرن، نون لیگ کو قبول، اسمبلی جا سکتے ہیں ورنہ یہ راجہ ریاض سے مل کر نگراں سیٹ اپ بنا لیں گے۔ پشاور، سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی قتل، وکلا تنظیموں کا احتجاج۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے آج کا اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے وطن کی فکر کر ناداں۔ اس اداریے کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے پاکستان کے اقتصادی بحران پر ایک چشم کشا تجزیاتی رپورٹ جاری کی ہے جو ارباب بست کشاد ہی نہیں پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خاص طور پر ایسے حالات میں یہ رپورٹ اور بھی سنجیدہ غور و فکر کی متقاضی ہے کہ ایک طرف ملک کا معاشی سفینہ منج دھار کے بیچ ہچکولے کھا رہا ہے تو دوسری طرف کشتی بان اشرافیہ اقتدار کی کرسی کے لیے دست و گریباں ہے اور سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ حکومتی عہدوں پر متمکن ایک سیاسی مکتب فکر حالات کو اپنے فہم کے مطابق سدھارنے کے لیے قرضے پہ قرضے لے رہا ہے تو اپوزیشن کی سوچ اور کوشش ہے کہ سفینہ کل کا ڈوبتا بے شک آج ڈوب جائے مگر اسے اقتدار مل جائے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جب سفینہ ہی خدا نخواستہ ثابت و سالم نہ رہا تو اقتدار کس کام کا۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سیاست کو عارضی طور پر ہی موقوف کر کے ملک اور اس کی اقتصادیات کو بچانے کے لیے کسی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کی صورت پیدا کی جائے مگر نہیں۔ اس حوالے سے مثبت سوچ کسی کے قریب سے گزر کر نہیں جاتی، سب اپنے اپنے مفادات کے پنجرے میں بند ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے مطلب کی شرائط منوائے بغیر بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ غیر ملکی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈالر کی شکل میں زر مبادلہ کے ذخائر خشک ہونے سے ملکی اقتصادیات کا پہیہ جام ہو رہا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ ضروری اشیاء خوردونوش پیداواری عمل کے لیے لازمی خام مال اور طبی آلات سے بھرے کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر رکے ہوئے ہیں کیونکہ زر مبادلہ کے بحران کے باعث مال چھڑانے کے لیے ادائیگیوں کی غرض سے ڈالر دستیاب نہیں۔ ڈالرز کی قلت کے سبب بینک درآمد کنندگان کے لیے لیٹر آف کریڈٹ ایل سی کھولنے کے لیے تیار نہیں، اس سے ملکی اقتصادیات پر شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ملکی معیشت کو پہلے ہی افراط زر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جکڑ رکھا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے عروس البلاد ممبئی سے نکلنے والے اخبار صحافت کی کچھ سرخیاں یہ ہیں: اس سال کوئی بھی الیکشن نہیں ہارنا ہے، بی جے پی کا اعلان، وزیراعظم مودی کا دہلی میں میگا روڈ شو، بی جے پی کے کئی سرکردہ لیڈروں کی شرکت، اجمیر میں سالانہ عرس کا جھنڈا 25 جنوری کو روایتی طریقے سے چڑھایا جائے گا، اور دہلی میں 2 دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد ایودھیا میں سیکورٹی سخت۔ اور سامعین، ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کے آج کے اداریے کا عنوان ہے ہلدوانی ایسے کسی کو اجاڑا نہیں جا سکتا. اس ادارے کے بعض اقتباسات سماعت فرمائیں. اخبار لکھتا ہے کہ ہلدوانی میں مبینہ ریلوے کی 29 ایکڑ اراضی پر آباد مکینوں پر اس وقت بجلی گر گئی جب اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے 20 دسمبر کو 7 دن کا نوٹس جاری کر کے طاقت کے زور پر علاقہ خالی کرانے اور تعمیرات کو گرانے کا حکم دیا. ریاست کی بی جے پی حکومت کی مسلم دشمنی کے سبب سردی کے موسم میں ہزاروں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. سینکڑوں مرد و خواتین خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے کیونکہ انہیں اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا. ان حالات میں متاثرین کے پاس سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. متاثرین نے عدالت عظمیٰ کے سامنے حکومت کی نیت کو بے نقاب کیا جہاں متاثرین کو راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ برسوں سے ایک جگہ پر رہنے والے 50,000 لوگوں کو 7 دن کے نوٹس پر نہیں اجاڑا جا سکتا. اتراکھنڈ کے ہلدوانی شہر میں ریلوے ٹریک کو چوڑا کرنے کی آڑ میں 4,000 سے زیادہ مکانات کو زمین دوز کرنے کی مہم پر عارضی روک لگا کر سپریم کورٹ نے جہاں متاثرین کے درد کو سمجھا ہے وہیں اس نے حکومت اور انتظامیہ کی ہٹ دھرمی پر بھی کرارا حملہ کیا ہے. حکومت کے لیے جیسے سب کچھ روبوٹک ہے. برسوں تک کسی زمین پر قبضہ جاری رہیں گے. وہاں رہنے والوں کے راشن کارڈ، بجلی کنیکشن اور دیگر تمام سرکاری دستاویزات تیار ہوتے رہیں گے لیکن پھر اچانک نیند کھلتی ہے اور وہاں سب کچھ غلط ٹھہرا دیا جاتا ہے. اس علاقے میں 4 سرکاری اسکول، 11 نجی اسکول، 1 بینک، 2 اوور ہیڈ واٹر ٹینک، 10 مساجد اور 4 مندر ہیں. اس کے علاوہ کئی دہائیوں پہلے بنی ہوئی دکانیں بھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ مکانات ریلوے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بنائے گئے ہیں. اس معاملے میں اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی انتہائی حیران کن تھے جس میں ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ریلوے کی زمین پر اب تک ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے پیچھے ووٹ بینک کی سیاست کار فرما تھی. اس فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں جو محلہ نئی بستی ہلدوانی ضلع میں 70 سال سے زیادہ عرصے سے قانونی طور پر مقیم ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں، بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا
اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے، اسی طرح سے ایک عظیم اور بافضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے: فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں: گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھیں، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئی، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکی، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا، وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں: ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی، میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی، اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سمن محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا، تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں: سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی، اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں. اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے. محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں. اس امریکی نو مسلم خاتون کی اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں. وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں. محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا. خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو. سامعین، مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے. محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں. البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفہ و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں. ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے. محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں. البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنا ہے جس کا انجام دینا گناہ ہے. درحقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے. وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے. اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں. حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں. محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل، اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے. اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلام و فوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبہ زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
درس کربلا سے Thank you.